بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام تلاش میں لائیو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ایک جانب ہم ملک کے ممتاز صاحب علم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو لائن پر لیتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے پاس اسٹوڈیو میں کوئی ایک صاحب سیاست ہوتے ہیں۔ آج کے مہمان ہیں ہمارے شیخ روحیل اصغر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شیخ صاحب، پچھلی مرتبہ ہم لوگوں نے ایک پروگرام کیا اور ہم یہ سلسلہ چاہتے ہیں کہ ذرا جاری رہے۔ اس ملک کی سیاست میں اسلام کا ایک کردار رہا ہے، اس ملک میں سیاستدانوں نے اسلام کے بارے میں جدوجہد کی ہے، یہاں کے علماء نے ایک جدوجہد کی ہے۔ اس ملک میں ایک طویل جدوجہد کے بعد آئینی اور قانونی بہت سارے تقاضے پورے کیے گئے، تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے اس ملک کو جیسا تبدیل ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا۔ ابھی آپ سے میری بات ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ لگتا ہے کہ ہماری نیت میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام کی باتیں ہم لوگ اس طرح عمل درآمد نہیں کرتے۔ ہمارے اس پروگرام کا خواتین حضرات اب تھیم یہ ہے کہ ملک کی ممتاز سیاسی جماعتوں کی قیادت سے ہم گفتگو کریں گے کہ یہ بتائیں آپ کہ جب آپ ارباب حل وقت ہیں، خود آپ کے پاس کبھی صوبہ ہوتا ہے کبھی مرکز ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم وہ جو اسلام کے ایشوز ہیں جو ہم نے اگری کیے ہوئے ہیں اور جو ایک مسلمان کا سب سے اہم ایمان کا حصہ ہے اور اس کے عمل کا حصہ بھی ہونا چاہیے، ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا احسان مند ہوں، حالانکہ میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس وقت بڑا انڈر سٹریس سمجھ رہا ہوں۔ ایک طرف آپ بیٹھے ہیں، ایک طرف خامدی صاحب ہیں، اب آپ دو شخصیات کے سامنے بیٹھ کے کسی بات کو کہنا اور وہ بھی دلائل کی روشنی میں بات کرنا تو بڑا مشکل ہوگا۔ معذرت کروں چاہوں گا۔
نہیں، آپ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ہے اس کا علمی نظری پہلو،
میں وہی
وہ تو ہم گاندھی صاحب سے دریافت کریں گے۔
اس میں بہت ساری چیزیں، آپ نے ایک بڑا سادہ سا ایک سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بشمول ہماری سیاسی جماعت کے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ اسلام ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اس سے، ایک آپ کی نیت، ارادہ اور تقویٰ۔ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی اسلامی ریاستیں ہیں، یا اس سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں جب پوری دنیا میں اسلام کا طوطی بولتا تھا، تو کیا اس وقت مسائل نہیں تھے؟ کیا اس وقت کوئی ایسی آفات نہیں آتی تھی؟ لیکن اس وقت تقویٰ تھا، ایمان تھا، مضبوط تھا، ارادہ تھا کہ ہم نے انسانیت کو خدمت کرنی ہے، اور ہمارا اسلام تو بیس ہی اسی پہ کرتا ہے۔ آپ اپنے آخری نبی زمان کا دیکھ لیں تو ان کا تو ساری زندگی جو ہے وہ تو دین کے فروغ اور انسانیت کی خدمت میں گزر گئی، اور ایک برابری کی سطح پہ تھا نا۔ آپ ایک برابری دیکھ لیجئے، اور اسلام میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تو برابری ہے، سادگی ہے، اب ویسا نہیں ہے۔ لیکن اس میں میں صرف سیاستدانوں کو منظر عام نہیں ٹھہراؤں گا، اس میں بہت سارا کام کرنے والا تھا جو ہمارے مذہبی اسکالرس تھے۔ 64 سالہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، بہت سارے اسلامک فیکشنز تو بنے لیکن ان کو اکٹھا نہیں کیا گیا۔ ایک نظریے پر، ایک نقطے پر اگر ہم لوگ اکٹھا ہوتے تو میرے خیال میں پھر آپ کی وہ بات کسی پروگرام میں یا کسی مذہبی اسکالر کو یا اینکرس کو یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، کیونکہ پھر آپ کے پاس ایک نظریہ ہوتا، آپ ایک نقطے پہ کام کر رہے ہوتے۔ اب سیاسی جماعتوں میں جہاں تک آپ بات پوچھیں، اب سیاسی جماعت میں ہر قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے چونکہ وہ ایک نقطے پہ آپ جمع نہیں ہو سکے، آپ نے مختلف مقاصد فکر کے لوگوں کو، مختلف فقہ کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پہ پھر ایک فکرہ میں کہوں گا، ویسے تو غلط ہے، برا ہے، لالچ ہم نالج کہیں گے نا کہ میں نے اپنے ووٹوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے میں نے
کمپرومائز
کیا ہے۔ میں نے جو سچ کہنا چاہیے، جو سچ بولنا چاہیے ہمیں، ورنہ آپ دیکھیں اسلام میں جو ریاستیں تھیں، اسلامی ریاستیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کہیں یہ بادشاہت ہے، کہیں ایک مخصوص فقہ ہے، کہیں دوسرا مخصوص فقہ ہے، لیکن جو پرانی ریاستیں ہیں آپ ان پہ دیکھ لیجئے، ان کے ادوار دیکھ لیجئے، امیر المومنین کے ادوار دیکھ لیجئے، وہاں پہ کیا بھوک نہیں تھی، وہاں پہ مسائل نہیں تھے، لیکن اس میں ایک چیز ضرور تھی کہ ان پہ ایک فرض تھا، ان کو ایک خوف تھا کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آخرت میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔
آپ یعنی احساس جواب دہی، تقویٰ اور ارادے کی صالحیت۔
ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں جو بڑی، بہت بڑی نہیں ہے مثال۔ اب آج کل آپ اخبارات میں بھی پڑھ رہے ہوں گے، ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، عمر کے آخری حصے میں ہمیں اکثر بیشتر عمر کے آخری حصے میں اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن جس وقت ہم اس جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں، اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں یا مال کے نشے میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم سب کچھ بھولے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں یاد نہیں ہوتا. اصل موقع وہ ہے جب آپ گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں، تو اس وقت اگر آپ گناہ نہ کریں یا اسی وقت آپ معافی.
ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ گاندھی صاحب آپ سے اتنی بات کے بارے میں جو ابھی شیخ صاحب نے فرمائی ہے آپ کچھ کامنٹ کریں گے اس بات کی روشنی میں جو اس سے قبل آپ پچھلے پروگرام میں فرما چکے ہیں.
بڑی سچی بات انہوں نے فرمائی. حقیقت یہی ہے کہ اسلام خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس ہی کا نام ہے. یہ احساس فرد میں ہوگا تو اس کے بھی اچھے نتائج نکلیں گے، رہنماؤں میں ہوگا تو اس کے بھی اچھے نتائج نکلیں گے، اور اگر دانشوروں اور علماء کو اللہ توفیق دے گا کہ وہ احساس جواب دہی کے ساتھ جیے تو اسی سے وہ دین کی کوئی صحیح خدمت بھی کر سکیں گے. یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے. ہمارے معاشرے میں جو چیز سب سے بڑھ کر ختم ہوئی ہے، جس کا فقدان محسوس ہوتا ہے، رہنماؤں میں محسوس ہوتا ہے، مذہبی رہنماؤں میں بھی محسوس ہوتا ہے، منڈی بازار میں محسوس ہوتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو خدا کے دین کا ماننے والے مان کر اس کو جذباتی طور پر اس سے متعلق رہنے والے لوگ بھی جس طرح سے اس کے فقدان کا شکار ہیں، اصلی مسئلہ وہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے اوپر اٹھو اور اس احساس کے ساتھ جینا سیکھو کہ تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اور وہ ایسی بارگاہ ہوگی کہ جہاں تمہارے جسم کے اوپر دو کپڑے بھی نہیں ہوں گے، تمہارا سب کچھ برہنہ ہو کر تمہارے سامنے ہوگا، تمہارا اعمال نامہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آویزاں کر دیا جائے گا. اس وقت بتاؤ خدا کو کیا جواب دوں گے. تو یہ بات بڑی سچی بات ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا نہیں کرتے اس وقت تک وہ دھوکہ دیں گے، وہ لالچ دیں گے، وہ اپنے دنیوی مقاصد کے لیے جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے. اور یہ بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ جب وہ اقتدار کے گھوڑے پر سوار ہوں گے، جب ان کے شباب کا عالم ہوگا، جب ان کا طوطی بول رہا ہوگا، اس وقت نہ خدا یاد ہوگا، نہ شریعت یاد ہوگی، نہ دین یاد ہوگا، نہ اخلاق یاد ہوں گے. جب یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں دیکھتا ہوں اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اب یونس عزیز صاحب بھی توبہ طائب ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو ہمارے قومی المیہ کا ایک باب ہے جس کو انہوں نے کھول دیا ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی منادی کرنی چاہیے اور لوگوں کو جس چیز کی طرف توجہ دلانی چاہیے وہ یہی ہے کہ اس وقت خدا کا خوف کرو، اس وقت خدا کا تقویٰ حاصل کرو جب تمہیں سب کچھ میسر ہوتا ہے. جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت تو عمر پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، اس میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے گاندھی صاحب، اس ایک پوائنٹ پر کہ ہمارے ہاں اصل ایشو پھر بنیادی طور سے اخلاق کا ہے اور خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہونے کا ہے، ہم اس پر بات کریں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. خواتین حضرات پروگرام میں وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے اور شیخ روحیل اصغر صاحب سے. خواتین حضرات ہم آپ کی کالز بھی لائیو لے سکتے ہیں، آپ جس مہمان سے بات کرنا چاہیں، اس سے سوال کرنا چاہیں تو آپ اسکرین پہ آئے ہوئے نمبر پہ کال کر لیجئے غامدی صاحب سے یا شیخ صاحب سے. شیخ صاحب آپ وقفے سے پہلے غامدی صاحب اور آپ نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ اسلام تو ایک اگلا مرحلہ ہے، بیسک چیز یہ ہے کہ خدا کے وجود کا اور اس پر ایمان کا جو تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنے کے لحاظ سے تیار سمجھے، چاہے وہ انڈیویجول ہو اور چاہے وہ کلیکٹو سینس کی بات ہو رہی ہو. آپ کے خیال میں اصل وجہ یہ ہے ہماری کہ ہم نے اسلام کے بارے میں ہم لوگ سیریس نہیں. لیکن میرا ڈائریکٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس ملک کی قیادت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس مرکزی حکومت رہی، آپ کے پاس صوبائی حکومت رہی، کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہماری پیش رفت نہیں ہوتی کہ ہم اس بیسک بات کو ایڈریس کر سکیں کہ قوم کا جو اخلاقی معیار ہے وہ بلند ہو سکے اور خدا کے بارے میں جو صبح و شام ہم بات کرتے ہیں وہ حقیقت کا روپ دھارے؟
پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ عرض کروں کہ پہلے تو آپ اس کو اصلاح کر لیں کہ ہم قوم نہیں ہیں، ٹکڑے میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ایک ہجوم ہے، قوم بنانے کی کوشش نہیں کی. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا وقت تھا جب پاکستان ماضی وجود میں آ رہا تھا، وہ ایک قوم تھی، ایک جذبہ تھا، ایک آپ کے پاس ایک نظریہ تھا جس کے لیے آپ سب اکٹھے تھے. اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں جو میری زندگی خدا نے مجھے دی اس میں میں نے کبھی اس قسم کا کوئی ایسا واقعہ ہوتے نہیں دیکھا.
لیکن شیخ صاحب آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ 25-30 برس سے اب آپ ایکٹیو سیاست میں ہیں, یہ نسل اب آپ کی, آپ کے بچے بھی اب سیاست میں ہیں, تو آخر یہ پھر کون کرے گا؟
دیکھیں میں آپ کو ایک رکشا بات بتاؤں, چونکہ یہ انفرادی پروگرام نہیں ہے,
ایک جماعت سے تعلق,
میں عرض کر رہا ہوں اجتماع پہ ہے, مطلب انفراد بھی ہوتا تو میں شاید آپ کو بتاتا.
جی
تو اس میں یہ بہت ضروری بڑی اہم چیز جو ہوتی ہے جب آپ کسی قوم کو یا کسی ملک میں یا کسی سیاسی جماعت کو یا کسی اپنی ایک کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ راہ ہوتے ہیں, آپ کو لوگ دیکھ کے اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں. تو اس کے لیے میں جو سٹریس کرتا ہوں لوگوں کو, جو کہتا ہوں یا یہ بات کرتا ہوں, اور کبھی کبھار میں اس میں بڑا نقصان بھی اٹھاتا ہوں جب میں تھوڑا بہت کوشش کرتا ہوں سچ بولوں, کیونکہ سچ اصل پہ ڈاکٹر صاحب سننا کوئی نہیں چاہتا. آپ اگر سچ بولیں گے تو 10 لوگ آپ کے سچ کو مان لیں گے, لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے آپ کو
نہیں. لیکن یہ اعتراف تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کی, لیکن آپ کی اپنی جماعت ہے وہاں پر, کیا ان ایشوز کے بارے میں کوئی کبھی کمیٹی بنی, کوئی گروپ بنا جو اس میں بیٹھ کے ان ایشوز پر کوئی بات ہوئی ہو؟
میں نے آپ کو پہلے اپنی گفتگو درمیان کہا تھا کہ پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو ان کے لیے ہے اپنے مختلف نظریات کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے ووٹس حاصل کرنا. اب جب تک اس ملک میں اسلام کو سمجھنے والے, دین پہ دستخط رکھنے والے, وہ ایک جماعت نہیں بنیں گے, جب تک ایک جماعت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک یقین کیجئے کہ آپ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے.
غالب صاحب یہ تو انہوں نے آپ پر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ جب تک اہل دین اور اہل علم صحیح بات پر جمع نہیں ہوں گے تو ہم اس پر عمل درآمد کیسے.
میں تو اس سے بھی پیچھے جاؤں گا, یہ بات یہ ہے کہ جن کو آپ دین کے علماء کہتے ہیں یا جن کو آپ مذہبی رہنماؤں سے تعبیر کرتے ہیں, ان کو بھی کیا پیدا کرنے کے لیے کبھی ہمارے ہاں کوئی اچھا اہتمام ہوا ہے؟ آپ اگر غور کریں تو آپ کا جو جدید نظام تعلیم ہے اس میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ دین کا کوئی اچھا عالم پیدا ہو سکے. اپنے طور پر کوئی خدا کا بندہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی عنایت ہے. جو آپ کا مذہبی تعلیم کا نظام ہے اس کو تو نہ کبھی سیاست کی سرپرستی حاصل ہوئی, نہ حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی. علماء نے اپنے طریقے پر مدرسے قائم کر لیے, مسجدوں کا نظم بھی انہوں نے سنبھالے رکھا. ظاہر ہے کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے, مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے, ان کی جیسی کچھ تعلیم و تربیت تھی اس کے لحاظ سے وہ کام کر سکتے تھے. اصلی چیز یہ ہے کہ کیا ہم اس مسئلے کو کوئی سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سنجیدہ مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک وقت میں صحیح راستہ اختیار کر لیں. آپ کو کسی جگہ سے ابتدا کرنا پڑتی ہے, اور میرے نزدیک وہ ابتدا پاکستان کے بننے سے پہلے ایک بڑی شخصیت نے کر دی تھی, میری مراد علامہ اقبال ہے. انہوں نے ہمارے سامنے ایک لاعمل رکھ دیا تھا اور ان مسائل کی نشاندہی کر دی تھی جو ہمیں آگے پیش آنے والے. آج بھی اگر آپ ان کی چیزوں کو دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس نشاندہی میں غلطی نہیں تھی. ان کی کسی رائے سے نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد ہم تین چیزوں کو اپنا مطمع نظر بناتے ہیں. پہلی چیز وہی جس کی طرف شیخ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ہر سیاسی رہنما اور ہر مذہبی رہنما یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر رہے. قومیں اپنے رہنماؤں ہی سے سیکھتی ہیں, وہ جو نمونہ پیش کرتے ہیں اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ ایک قوم پیدا کرنے کے لیے ہم یکساں نظام تعلیم کو اپنی اولین ترجیح بناتے ہیں. جب تک آپ کا نظام تعلیم, اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ذرا شعور کی عمر کو پہنچتا ہے, تو انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح جبلتوں کا پیرو ہے. وہ اگر شیر ہے تو شیر ہی رہے گا, اگر وہ لومڑ ہے تو لومڑ ہی رہے گا. وہ انسان بھی بن سکتا ہے اور جانور بھی بن سکتا ہے. اپنی خلقت کے لحاظ سے انسان ہوتے ہوئے بہائم سے اور جانوروں سے اور درندوں سے بدتر ہو سکتا ہے. اس کو پہلی تربیت اس کے والدین, اس کا گھر دیتا ہے. اس کے بعد دوسری جگہ اس کے لیے اس کی تعلیم کے ادارے ہوتے ہیں, اس کے اساتذہ قدیم زمانے میں, موجودہ زمانے میں تعلیمی ادارے. آپ دیکھیں اس وقت کوئی 7-8 قسم کے نظام ہائے تعلیم ہیں جو آپ کے ملک میں چل رہے ہیں. کبھی ہم نے اس کو اپنا اصلی مسئلہ نہیں بنایا یہ کام تو در حقیقت کرنے ہی کا سیاستدانوں کا تھا، اس میں کوئی بڑا اختلاف بھی نہیں تھا. یعنی اگر وہ ہمت کر لیتے تو اس میں ان کی کانسٹیٹیوئنسی کو بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہے کہ اس قوم کو ہمیں یکساں نظام تعلیم دینا ہے. یکساں نظام تعلیم آپ کو ایک قوم بھی بناتا ہے، آپ کی صحیح بنیادیں بھی قائم کرتا ہے، آپ کو خلفشار سے بھی نجات دلاتا ہے، اور پھر یہ مذہبی اور غیر مذہبی، یہ اردو اور انگریزی کی جو تفریق آپ پیدا کرتے ہیں، اس سے اوپر اٹھا کر آپ کے درمیان بہتر کمیونیکیشن اور بہتر ابلاغ کی سہولتیں پیدا کرتا ہے.
گاندھی صاحب ہمیں بریک لینی ہے یہاں، میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا آپ، ابھی ہم آپ سے اور بات کریں گے. خواتین حضرات، ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات، وقفے کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ کو ایک بار بتا دیں کہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک نمبر ہوگا، آپ اگر چاہیں تو ہمارے مہمانوں سے لائیو بات کر سکتے ہیں، غامدی صاحب سے اور شیخ روحیل اصغر صاحب سے. شیخ صاحب، غامدی صاحب نے وقفے سے پہلے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی جو اعلی قیادت اس ملک کی سیاست کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھی ہے، وہ کم سے کم اگر دیکھیں تو ایک تعلیمی نظام ہے، اس کو ہی ایڈریس کر لیں، لیکن کوئی پیش رفت ادھر بھی نظر نہیں آتی. اور وہ میں عرض کروں آپ کو، وہ آپ ہی کی بات کو انہوں نے اٹھایا تھا کہ آپ کے خیال میں دراصل یہاں علماء صحیح پیدا نہیں ہو رہے، تو یعنی دینی تعلیم کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ایک گمبھیر صورتحال میں.
دیکھیے، میں آپ کو ایک عرض کروں، دو حصوں میں اس کو میں کہوں گا. ایک پہلی بات تو جہاں کا دینی تعلیم کا تعلق ہے، ہر یونیورسٹی میں ایک علیحدہ شعبہ دینی شعبہ علیحدہ، وہاں پہ آپ
ماسٹرز کراتے ہیں،
ٹھیک ہے، بیسک بھی آپ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ آگے مزید بھی آپ اس پہ کرتے ہیں، اور لوگوں نے اس پہ
پی ایچ ڈیز بھی کرتے ہیں،
پی ایچ ڈی بھی کیا آپ نے،
ٹھیک.
اب دوسرا حصہ آپ کا ہے کہ دینی جو آپ کے ادارے
مدارس ہیں،
ان کا ایک مخصوص ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، یا مخصوص آپ کہہ دیجئے فقہ ہے، یا مخصوص سوچ ہے، آپ اس میں اگر مداخلت کرتے ہیں، آپ اگر ان کے سلیبس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ ان پہ زور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی ساتھ آپ لے کے چلیں، تو وہاں سے ایک شور اٹھتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے اس جو سکول آف تھاٹ ہے اس کو زگ پہنچتی ہے، وہ جو مخصوص لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، وہ ان کے پھر ارادے اور ان کی وہ تمنا پوری نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں، اکثر دیکھیں آپ جب بھی کوئی چیز کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کوئی حکومت ہو،
ریزسٹنس ہوتا ہے،
وہ ریزسٹنس بڑی سخت ریزسٹنس
ہے، ریاکشن ہوتا ہے
بڑا زبردست. آپ پچھلے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت وقت نے، پنجاب گورنمنٹ نے بھی، اور فیڈرل گورنمنٹ میں پیچھے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بہت ساری اصلاحات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو ایک ادارہ مخصوص ادارہ ہے، انہوں نے اس پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو ہمارے دین کو خراب کر رہے ہیں، یہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں، اور وہاں سے ان کے اپنے سکول آف تھاٹس کے لوگ باہر نکلتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ زہر قاتل ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ چیز جس میں ایک مخصوص سوچ آپ کے دماغ میں بھر دی جاتی ہے، اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. اب میں ڈاکٹر صاحب اس میں بڑی مشکل سے اب دیکھیں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ اب میں پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، کہ اس میں اب جا کے اب انہوں نے کچھ موجن ایجوکیشن کا اطلاق کیا، جس جیسے کہ کمپیوٹر سائنسز ہے، اس کو انہوں نے اس میں اجرا کیا ہے، اس سے آپ کم از کم دنیا میں جو اس وقت معاملات ہیں، جو حالات ہیں، اس کی جا کر آپ کو آگاہی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات میں اپنی اس بات پہ بالکل قائم ہوں کہ وہ لوگ آپ کو قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ ان کے معاملات،
یعنی حکومت اگر پوری طاقت بھی رکھتی ہو تو یہ لگتا ہے کہ یہ کام وہ حکومت نہیں کر سکتی. گاندھی صاحب، کیا یہ معاملہ آپ کی نگاہ میں اتنا پیچیدہ اور مشکل ہے کہ ہمارے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے؟ گاندھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، گاندھی صاحب
طاقت بن چکی
ہے. غامدی صاحب دوبارہ کہیے بات، صحیح طرح ہم نے سنی نہیں آپ کی.
میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے
جی
کہ رد عمل ہوتا ہے، مزاحمت بھی ہوتی ہے، اور وہ کوئی ایسی بات آپ کو نہیں کرنے دیتے جو ان کے نقطہ نظر کے خلاف ہو. لیکن جو بات میں نے کہی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا صحیح شعور ہو تو وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کرنی. میں نے عرض کیا یکساں نظام تعلیم، یکساں نظام تعلیم کا
یہ مجھے لگتا ہے لائن پھر ڈراپ ہوگی.
12 سال کی پہلی تعلیم ہے
جی،
اس میں کوئی تفریق نہ ہونے دی جائے. دیکھیے، جو بندی اپنا مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں کرے، بریلوی اپنا مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں کرے، اہل حدیث اپنا مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں کرے، لیکن طالب علم نے ان کے مدرسے میں کب جانا ہے 12 سال کی یکساں تعلیم پا کر؟ آپ مجھے بتائیں، میں کل ایک میڈیکل کالج قائم کروں تو آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں 5 سال کے بچے کو اس میں داخل کر لوں؟ آپ کہیں گے پہلے 12 سال کی تعلیم بچہ پائے گا، اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں آئے گا. تو اصل میں مسئلہ ہمارے ہاں اس تعلیم کا ہے، یعنی آپ کی جو 12 سال کی تعلیم ہے یہ آپ کو معاشرے کی طرف سے تیار کرتی ہے. ریاست معاشرہ اگر کچھ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا ہے. پہلے 12 سال کی تعلیم کے بعد تو آپ کو پابندی لگانے کا حق ہی نہیں ہے. آدمی جو تعلیم چاہتا ہے پائے، جس نقطۂ نظر کی تعلیم چاہتا ہے پائے. ہمارے ہاں مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم میں جو اصل المیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جدید تعلیم پاتے ہیں تو 12 سال کی ایک تعلیم کے بعد آپ ڈاکٹر بننے کے لیے جاتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے جاتے ہیں، کمپیوٹر سائنس میں جاتے ہیں. اگر آپ دینی مدرسے میں چلے جائیں تو آپ کے لیے یہ جاتے ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو پہلے 12 سال کی تعلیم کو یکساں کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. آپ کہیے علماء سے کہ آپ اپنے مدرسے چلائیے، جو نصاب آپ نے بنانا ہے بنائیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، لیکن آپ کے ہاں داخلہ وہی آدمی لے سکے گا جس نے 12 سال کی یکساں تعلیم پا رکھی.
ٹھیک ہے،
یہ ایک اقدام ہے جو اصل میں بے شمار چیزوں کا خاتمہ کر دے گا اگر آپ اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ 5 سال کا ایک بچہ کسی کے حوالے کر دیں گے، اس کے بعد تو اس کی ایسی برین واشنگ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کے صحیح اور غلط کو سمجھنے کے امکانات ہی باقی نہیں رہتے.
لیکن گاندھی صاحب،
آپ پھر وہ ایک دوسری دنیا بن کے آ جاتا ہے.
آپ جو سجیسٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے میں تعلیم پانے کے لیے بچے پھر بڑی عمر میں جائیں گے، وہ جو چھوٹی عمر میں ان کا داخلہ ہے اس کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں آپ کی تجویز کے مطابق؟
اس لیے کہ دین کی تعلیم اختصاصی تعلیم ہے. یعنی اختصاصی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عالم بننے کے لیے جا رہا ہے.
جی،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اختصاصی تعلیم کی ابتدا 5 سال 7 سال کی عمر سے کرا دیں؟ ہر معاشرہ پہلے 12 سال کی تعلیم جنرل ایجوکیشن کے طور پر دیتا ہے.
جی،
یعنی جو ضروری زبانیں ہیں وہ سیکھی جائیں، جو ضروری ہنر ہے وہ پیدا کر دیا جائے، بچے کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ معاشرے کی میراث لے کے اب اپنا فیصلہ کر سکے کہ اسے کیا کرنا ہے. وہ دیوبندی مدرسے میں جانا چاہتا ہے کوئی اعتراض نہیں، مدرسے میں جانا چاہتا ہے کوئی اعتراض نہیں.
ہمارے ساتھ
12 سال کی تعلیم کو ہم نے مختلف شعبوں میں بانٹ دیا ہے. یہ مذہبی تعلیم کے مدرسے ہیں، یہ جدید تعلیم کے مدرسے ہیں، یہ انگریزی میڈیم کے مدرسے ہیں، یہ اردو میڈیم کے مدرسے ہیں. قوم کیسے بن سکتی ہے؟ آپ نے سوال کیا تھا قوم ایک جگہ پر آئے، اس کے اندر صحیح شعور پیدا ہو، اس میں باہمی ابلاغ ہو. وہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ 12 سال کی تعلیم کو یکساں نہ کریں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان ارادہ کر لیں اور سمجھ لیں اس بات کو تو کوئی بھی اختلاف کرنے کی جسارت نہیں کرتا.
میں احمد صاحب ایک کال لوں، ہمارے ساتھ ایک کالر منتظر ہیں کچھ دیر سے، آئیے ہم ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بحث بڑے شوق سے سن رہا ہوں اور بڑا مزہ آ رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے گاندھی صاحب نے کہا کہ 12 سال تک کی تعلیم جو اس کو یکساں کیا جائے.
جی جی،
اگر یہ یکساں کیے اس میں ایک بڑا لمبا ٹائم چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں عام عوام کے طور پر، جیسے شیخ صاحب نے آپ کے سامنے بات کی کہ کوئی سیریس نہیں ہے یا مخلص کوئی نہیں ہے اسلامی نظام لانے کے لیے یا فلاحی ریاست بنانے کے لیے، تو کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ ایم این اے بھی رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اسمبلی میں یہ آواز اٹھائی کہ جناب یہاں اسلامی یا فلاحی ریاست کا کانسیپٹ دیا جائے؟ اور غامدی صاحب سے ہمارا کوشچن یہ ہے کہ وہ بتا دیں کہ پاکستان میں کون نظر آتا ہے ان کو کہ مذہبی جماعتوں کے پیچھے ہم لگیں یا جمہوری نظام کے پیچھے لگیں، جس سے ہمیں پتا چلے کہ ان کے پیچھے لگ کر ہم کہیں نہ کہیں آج سے 20-30-50 سال بعد جا کر ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور جو ہے وہ پا سکیں گے.
شیخ صاحب، آپ پہلے سوال کے.
دو تین چیزیں میں یہاں پہ ضرور عرض کروں گا. پہلے میں ان صاحب کی بات کا جواب دوں گا. انفرادی طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انفرادیات پہ نہیں ہے یہ، تو اگر آپ میری انفرادی بات کرتے ہیں، انفرادی بات کرتے ہیں
بطور ایم این اے وہ چاہتے ہیں،
پھر آپ میری قومی اسمبلی کی وہ تقاریر جو میں نے کی وہ آپ سن لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے جذبات کیا ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، اس کے فروغ کے لیے کیا میرے جذبات ہیں. تو آپ کو اس سے آگاہی،
یعنی مراد ان کی یہ تھی کہ آپ نے عملاً،
جی میں وہی عرض کروں نا، میں نے اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے میری وہ جذبات کو سننا ان کے لیے بڑا ضروری ہو جائے گا کہ کیا جو میرے پہ ایک ذمہ داری ہے بحثیت ایک ممبر قومی اسمبلی بھی اور بحثیت ایک نمائندہ اپنی لوگوں کا اور اس ملک کا، تو کیا میں اس سے برجمع ہوا ہوں؟ میں نے اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کی ہیں الحمدللہ.
یعنی خاص اس سبجیکٹ کے اوپر بھی، جی نظام تعلیم کے معاملے میں
بہت ساری چیزوں پہ وہاں پہ میں نے بحث کی اور بہت ساری چیزوں میں تقریر کی جس میں میرا جو جذبات تھے اس کے میں نے اظہار کیا اور اس کے میں نے بڑی بڑی کھلے لفظوں میں بات کی تھی اور بڑے کسی سے خوف اور ڈر کے بغیر بات کی تھی. اب
اور لیکن وہ آپ کی جو آرا تھی ہیں جو آپ نے تقریریں کی وہ آپ کی پارٹی کا موقف نہیں بن سکا اس پروگرام کو.
اس میں پھر بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ ایک اجتماع ایک انفراد اجتماع میں جب آپ بات کرتے ہیں وہ میں نے اپنی پہلی گفتگو
آپ کو ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے.
میں نے آپ کو عرض کر دیا اجتماع میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی آپ کی لائنیں کچھ مختلف ہوتی ہیں. جب آپ انفراد کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں آپ کی سوچ ہوتی ہے جس کو آپ منتقل کرتے ہیں. اب میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں آمدی صاحب سے یہ کہوں گا ان کی جو گفتگو کی تو اگر آپ تھوڑا سا اسی ملک کی ہسٹری پڑھ لیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ دو فقہ کے درمیان ہے اہل تشیع اور اہل سنت.
ٹھیک
یا جو بھی دیوبند کہہ لیجیے جو بھی ہے. آپ اگر اس ملک کی پاس ہسٹری میں چلے جائیں تو کیا آپ کا خیال ہے اس وقت اہل تشیع یا یہ فقہ نہیں تھے؟ سب تھے لیکن اس وقت ایک ایسی رواداری
ہارمنی تھی
اور لوگ ایک دوسرے کے غم کو درد کو سمجھتے تھے اس کو محسوس کرتے تھے. کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی کسی قسم کا کوئی اختلاف.
اس سے آپ کا اشارہ کس طرف؟
میرا اشارہ یہ میں پھر وہی بات نہ کسی نے اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی
یعنی علماء نے اپنا کام نہیں کیا.
میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں. اب میں ایک اور چیز چھوٹی سی آپ کو بات دوں. یہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ تسلیم کریں گے اس کو انکار نہیں کر سکتے. ملک میں انتہائی غربت ہے. آپ شہروں کی بات نہ کریں آپ ان علاقوں کی طرف دیکھیں جہاں پہ ایک وقت کی روٹی آپ کو میسر نہیں ہے. حامدی صاحب کا کہنا بالکل درست ہے کہ 12 سال کی عمر تک اب 6 سال کے بچے کو آپ سکول میں داخل کریں گے وہ 6 سال تعلیم حاصل کرے گا اور اس کے بعد وہ مدرسے میں چلا جائے گا. اب یہاں پہ بالکل اس کے برعکس ہے اور اس کا اوراق آپ کو بھی ہے حامدی صاحب کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے اور پوری اس پاکستان کے بسنے والوں کو ہے کہ اتنی غربت کہ لوگ اپنے بچوں کو کم عمری میں کم سنی میں وہ مدرسہ جات کے حوالے کرتے ہیں تاکہ کم از کم
روٹی کھا سکیں
خرچے سے وہ بری زما ہو جائیں. اور جب وہ بچہ کم سنی کی عمر میں جائے گا تو پھر آپ یہی دیکھیں گے جو آج کل ہو رہا ہے جس طرح
پھر وہ ظاہر ویسے ہی بنیں گے جیسے وہ بنانا چاہیں گے.
دیکھیں نا وہی میچ نہیں.
ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں شیخ صاحب. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات پروگرام میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں آئیے ان کی پہلے بات سنتے ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں.
جی فرمائیے.
ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن غامدی صاحب سے یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ہمارے ملک میں یہاں پہ جمہوریت کی بات کی جاتی ہے. آئے دن ہر کوئی جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے. جمہوریت میں عوام کس طرف جا رہے ہیں کتنا پس کے چلے جا رہے ہیں کیوں خلافت کی بات نہیں کی جاتی؟ کوئی میں نے کسی کو نہیں سنا کہ کوئی خلافت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ خلافت کو رائج ہونا چاہیے اس نظام کے. اس بارے میں غامدی صاحب سے کچھ جاننا چاہوں گا.
ٹھیک ہے بہت شکریہ غامدی صاحب. یہ سوال ایک تو خلافت کے بارے میں اور اس سے ایک پچھلا سوال بھی تھا کم و بیش وہ بھی آپ سے سیاسی قیادت کے بارے میں مشورہ چاہتے تھے. آپ کیا فرمائیں گے؟ میں کچھ اختصار کی درخواست کروں گا آپ سے.
جی میری گزارش یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں امیدیں انہیں سے رکھنی چاہیے. دیکھیے جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ بالکل درست کہا ہے جس نے بھی کہا ہے کہ وہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی خاص فرقے کی چھاپ سے الگ ہو کے کام کر سکیں. سیاسی جماعتوں ہی کو بہتر ہونا چاہیے, ان کا شعور بہتر ہونا چاہیے, ان میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اسلام کو سمجھنے سمجھانے کا کام بھی کریں. انہیں ایسی کمیٹیاں قائم کرنی چاہیے جس میں اسلام سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے, لوگوں کی اقتصادیات سے متعلق چیزوں کا جائزہ لیا جائے. میں جس وقت آپ نے سوال کیا تھا تو ایک تیسری چیز بیان کر رہا تھا پھر وقفہ آ گیا کہ ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر غربت کس درجے میں ہے. جہالت اور غربت نے ایک طرح سے اپنا استیلا اور تغلب قائم کر رکھا ہے. اس صورتحال میں کوئی اصلاح کرنا بھی ممکن نہیں رہتا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مذہبی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے, اس سے قوم اور بٹ جاتی ہے. سیاسی جماعتیں ایک بڑا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں اور سیاسی جماعتیں جب مسلمانوں میں بنیں گی تو ظاہر ہے کہ ان کو اسلامی سے متعلق رہنا چاہیے. ہمارے یہاں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جیسے مسلم لیگ ہے جیسے پیپلز پارٹی ہے تو یہ کوئی اسلام کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے. جس طرح کے ہم مسلمان ہیں اس طرح کی جماعتیں بھی بنتی ہیں, ان کو بہتر کرنا چاہیے. تو میرے ان کے سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ توقعات اگر کبھی پوری ہوں گی تو اچھی سیاسی جماعتوں ہی سے پوری ہوں گی. سیاست کی سطح پر مذہبی جماعتوں سے کوئی توقع نہیں پوری کی جائے.
اور یہ خلافت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا مراد ہے ان کی, یعنی کیا باسی خلافت کا احیاء چاہتے ہیں, عمومی خلافت کا احیاء چاہتے ہیں؟
نہیں, وہ ابھی خبر آئی تھی نا اس روز کے جو ہمارے ایک بگیڈے صاحب تھے, ابھی ان کا کورٹ مارشل ہونے کو ہے, وہ بھی غالباً کو حزب التحریر کی جو خلافت کی تحریک ہے اس کے حامی تھے, یہ ہم نے پڑھا ہے.
میں نے تو اس چیز کو بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے, اسلام میں یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے سرے سے, یہ ایک لفظ ہے جو عربی زبان کے ایک لفظ کی حیثیت سے استعمال ہوا. یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی اسلامی اصطلاح ہے. قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہوگا. تو جمہوریت کو ہم اس لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اب اس جمہوریت میں کیا چیزیں اس وقت غلط ہیں, اس میں جو نظام بنایا گیا اس میں کیا خرابیاں, وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہی ایک طریقہ ہے. ورنہ یہ بتائیے مجھے کہ خلافت سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں کے حکمران آسمان سے مقرر کیے جائیں گے, ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. کیا کوئی شخص فتح کرے گا کسی ملک کو اور اس کے ہاتھ میں آپ حکومت دے دیں گے, اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا؟ جب آپ لوگوں کے اندر سے لوگوں کا انتخاب کریں گے تو وہ جمہوری طریقے سے ہوگا, اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے, جیسی قوم ہوگی ویسی سیاسی جماعتیں ہوں گی. جتنا لوگوں میں اسلام ہوگا اسی کا ظہور سیاست کی سطح پر ہوگا. یہ ترتیب الٹی نہیں جا سکتی.
روہیل صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ اگر کچھ 10-12 سیکنڈ.
اس میں میں جو میری سوچ سمجھ میں آ جو بات آتی ہے, اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر مختلف مقتبہ فکر کے علماء کرام کا ایک ایسا ایک فورم بنانا چاہیے جو سارے لوگوں کو ایک نقطے پہ اکٹھا کر سکے.
ٹھیک ہے, یعنی بہت سارے مین ایشوز کے بارے میں کوئی وہ بہتری کوئی ایک یکجہتی پیدا کریں. خاتون حضرات, بہت سی باتیں اور ہو سکتی تھیں لیکن وقت ظاہر ہے ختم ہونے کو ہے اور ہمیں پروگرام کو یہاں ختم کرنا ہے. اپنی رائے سے آپ ہمیں مطلع کیجیے گا اور یہ پروگرام آپ اگلے ہفتے پھر دیکھیں گے اسی وقت, اور اس کا کوئی ریپیٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا, غالباً بدھ کے دن 1 بجے اس کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اب اجازت دیجیے غامدی صاحب, میں آپ کا اور شیخ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. خدا حافظ.